ہر دور میں بشر کی ضرورت ہے اتحاد، وجہ شرف ہے، باعث عزت ہے اتحاد، فخر بشر ہے، نازش ملت ہے اتحاد، سب سے بڑی سماج کی طاقت ہے اتحاد، قائم ایک اتحاد کے دم سے نظام ہے، اس کے بغیر زیست بشر کی
الرحمن الرحیم۔
عزیز ناظرین، سلام علیکم۔ ہفتہ وحدت کی مناسبت سے ہمارا خالصانہ ہدیہ تبریک و تہنیت قبول کیجیے۔ اسی مناسبت سے یہ پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عالمی سامراج اور ایجاد انتشار۔ عزیز ناظرین، عالمی سامراج نے حصول اقتدار کی خاطر ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اپنے اصول کے مطابق ہمارے درمیان تفرقہ ڈال کے انتشار پھیلایا ہے، اس لیے کہ اسے اسلامی طاقتوں کا بخوبی اندازہ تھا کہ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ لیکن عزیزان محترم، گلہ غیروں سے نہیں ہے، المیہ تو یہ ہے کہ ہم نے کیوں قرآنی ہدایات کو بھلا دیا، جہاں کہ وہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَفْشُلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اختلاف نہ کرو ورنہ شکست کھا جاؤ گے اور تمہارا بھرم ٹوٹ جائے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استعمار اور استکبار اور سامراج جو اپنی حکومت کو مستحکم بنانے کے لیے جن ہیلوں اور حربوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور جن ہیلوں کو وہ استعمال کرتا ہے، اس کے لیے قرآن کریم نے سب سے بڑا نمونہ اور سب سے بڑا سیمپل جو بشریت کے سامنے رکھا وہ فرعون کا تھا۔ سورہ قصص میں قرآن کریم نے اس فرعون کے واقعے کو یوں نقش کیا اور یوں بیان کیا کہ جب بھی دیکھو استکبار، سامراج اور استعمار پوری بشریت کو اپنے ہیلوں اور حربوں کے سامنے ناتوان، مجبور اور ذلیل و خوار کر رہا ہے، تو اس وقت آؤ اور قرآن کی حقانیت کو دیکھو کہ قرآن کریم نے اس پوری بشریت کے سامنے استکبار اور استعمار کا نمونہ یہ پیش کیا اور وہ فرعون کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اور قرآن نے یہ بیان کیا کہ دیکھو سامراج جب بھی کسی معاشرے میں ظاہر ہوتا ہے اور اپنی استکباری پلید افکار کو پوری بشریت کے سامنے رائج کرتا ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس کے ارکان کیا ہیں، وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ تو قرآن نے سب سے پہلا اس سامراج اور استکبار کا رکن جو بیان کیا، کہا ان الفرعون علی فی الارض، سب سے پہلا رکن استکبار کا کہ وہ علو اور برتری اور استعلاء چاہتا ہے، اور دوسرا رکن اس کے فوراً ہی بعد کہا کہ فقط یہ نہیں کہ وہ استعلاء اور برتری چاہتا ہے بلکہ برتری کے ساتھ ساتھ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، دوسرا کام اور دوسرا رکن جو استکبار، جو سامراج اپنی نجس اور پلید پالیسیوں کو جامعہ عمل پہنانے کے لیے جس چیز کا سہارا لیتا ہے وہ یہ ہے کہ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، کہ جتنے بھی بشریت کے افراد ہیں ان کو گروپ بندی میں تقسیم کر کے، ان کے الگ الگ گروہ بنا کے ایک کو دوسرے سے لڑانا شروع کر دے گا، اس کو اس سے لڑانا شروع کر دے گا، یہ اپنی لڑائی میں مشغول رہیں گے اور وہ اپنی حکومت کے استحکام کے پیچھے اپنا کام کر جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ کیسے ہوگا وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا کا دو گروپ، کبھی اس کو اس کے ساتھ، کبھی اس کو اس کے ساتھ، ان کو لڑانے کے بعد اب کام یہ لے گا کہ یہ اپنی لڑائی میں مشغول رہیں گے یا اپنے علمی مناظروں میں مشغول رہیں گے اور وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ اور تیسرا رکن جو استعمار نے اور اس سامراج نے اپنے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے جس کا سہارا لیا اور قرآن نے اس کو نمایاں طور پر بیان کیا، وہ یہ تھا کہ یستضعفوا طائفۃ منہم، کہ ایک گروہ کو مستضعف بنایا جائے، ایک کو مضبوط بنایا جائے، اور جو مضبوط گروپ ہے اس کو مستضعف کے پیچھے لگا دیا جائے کہ وہ اس کی قتل و غارت کرتا رہے، اور وہ جو مضبوط گروپ ہے اس کی پشت پناہی کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس مضبوط گروپ کے ذریعے، اس مالدار، اس طاقتور گروپ کے ذریعے اپنے مقاصد کو حاصل کرتا رہے، اور جو مستضعف گروپ ہے اور جو مستضعف لوگ ہیں ان کے خون کو یا ان کی ناموس کے ساتھ یا ان کے مال و اموال و ثقافت و عزت و ناموس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جو قرآن نے نمونہ بیان کیا وہ یہ تھا، کہا کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، کیسے مستضعف کرتا ہے، کیسے ذلیل و خوار کرتا ہے ایک گروہ کو، اور کیسے ان کو کمزور بناتا ہے، قرآن نے آواز دی یدبحو ابناءہم ویستحیی نساءہم، یدبحو ابناءہم ویستحیی نساءہم۔ یہ نظام سامراج تھا جو قرآن نے بیان کیا، اور آج پوری بشریت کو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ یہ نظام، نظام استکباری اور نظام سامراجی اور نظام استعماری کن کے ہاں پایا جاتا ہے اور کون ان ہتھ کنڈوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آج آئیں دیکھیں سوائے اسرائیل اور سوائے امریکہ خونخوار کے کون سا ایسا ہے اس پوری دنیا کے اندر، وہ اس دنیا کے کونے سے اٹھ کے کبھی عراق پہ حملہ ور ہو کر ان کی خواتین کو ذبح کرنا شروع کرتا ہے، کبھی ان کی ناموس سے کھیلتا ہے، کبھی ان کے مردوں کو زندہ زندہ جلا دیتا ہے، اور کبھی اٹھتا ہے اور افغانستان پہ حملہ کرتا ہے، اور کبھی اٹھ کر پاکستان کی سرزمین کو آ کے غارت کرتا ہے، اور کبھی دنیا کے کسی کونے میں جا کر وہی نظام سامراجی جس کو اسلام نے اور قرآن نے بیان کیا تھا اسی کو آ کر نمایاں کرتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں آج بھی اس قرآنی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے ان علماء، ان دانشوروں، ان راہبروں کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھا اور سمجھنے کے بعد اسی قرآن کی تعلیمات کو پوری بشریت کے سامنے رکھ کر کہا کہ آؤ اس پہ عمل کرو۔ اور اس میں سر فہرست جو شخصیت آتی ہے جس نے عملی میدان میں اس کام کو انجام دیا وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے، کہ جس نے انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے بعد سب سے پہلا یہ نعرہ لگایا تھا کہ امریکہ سب سے بڑا سامراج، سب سے بڑا مستکبر، سب سے بڑا مستعمر ہے، آؤ اور یک زبان ہو کر اس خونخوار درندے کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہو اور قرآن کی تعلیمات کو اپنے وجود میں لاگو کرتے ہوئے پوری بشریت کو یہ پیغام دے دو۔
اقبال نے ایک بات بہت نمایاں طور پہ کہی تھی، اپنی امت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ اس بات کو سامنے رکھا جائے تو جس طرح اقوام مغرب نے علاقوں کی بنیاد پر نیشن اسٹیٹ کا کنسیپٹ پیدا کیا، نسلی بنیاد پر لوگوں کو تیار کیا، تو اسلام جس طرح سے ایک امت کو دیکھتا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ نسل، رنگ، علاقہ، جتنے اختلافات ہیں یہ اختلافات تو کسی یعنی فخر و مباحت کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ اختلافات تو امت کے اندر مختلف علاقوں کی پہچان بتانے کے لیے ہے، ایک دوسرے سے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہے، ایک دوسرے سے متعارف کرانے کے لیے، اور ادروائز تو امت، پوری امت جو ہے وہ ایک وحدت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان المسلمین ید واحد علی من سوا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مسلمین اغیار کے سامنے اور ان کے مقابلے میں ایک واحد ہاتھ کی طرح ہیں۔ بے شک مسلمین جب اپنی اس شناخت کا بھرم رکھیں گے تو اغیار کے سامنے ان کی ہیبت کا عالم یہ ہوگا کہ وہ بھی انہیں ترچھی نگاہوں سے نہیں دیکھ پائیں گے۔ شاخ جب شاخ سے ملتی ہے تو بن جاتا ہے پل، شاخ جب شاخ سے ملتی ہے تو بن جاتا ہے پل، دیکھ کے ڈرتے ہیں جس کو برق کے لات و حبل۔
جب ہم کہتے ہیں کہ سامراجی قوتیں امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں تو ہم پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ سامراج جو ہے کسی مخصوص مذہب، ملک یا مکتب کا نام نہیں ہے، بلکہ سامراج وہ گروہ ہے کہ جو الہی نظام کے خلاف قیام کیے ہوئے ہے، اور یہ لوگ جو ہے انہیں ہم حزب الشیطان کہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو الہی نظام کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اسے ہم حزب اللہ کہتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ ایک شخص یہودی ہو یا عیسائی ہو لیکن وہ استعمار کا اور سامراج کا حصہ نہ ہو، وہ الہی نظام کے خلاف قیام نہ کر رہا ہو اور وہ دینی اقدار کو پسند کرتا ہو۔ اسی طرح ممکن ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو، اسلامی کہلاتا ہو لیکن وہ استعماری اور استکباری نظام کا حصہ ہو اور اسلامی نظام کے خلاف قیام کر رہا ہو۔ یہ قوتیں جو استکباری قوتیں ہیں یہ مسلمانوں میں اس لیے انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں چونکہ عصر حاضر میں بھی اور 1400 سال سے استکبار کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کامل، اکمل اور جامع ہونے کے ناطے سے صرف اور صرف اسلام ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں انتشار ہو، اختلاف ہو، فرقہ واریت ہو، خون خرابہ ہو، تاکہ دیگر جتنی اقوام ہیں وہ اسلام سے ڈریں اور مسلمانوں سے خوف کھائیں۔ جب دیگر اقوام اسلام سے ڈریں گی اور مسلمانوں سے خوف کھائیں گی تو اسی صورت میں ہی ان کے بنائے ہوئے نظام دنیا میں نافذ ہو سکتے ہیں۔ جب لوگ اسلام سے دور بھاگیں گے تبھی وہ کمیونزم کی طرف جائیں گے، سوشلزم کی طرف جائیں گے، کیپیٹلزم کی طرف جائیں گے۔ تو اب اس کے مقابلے میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ استعماری طاقتیں مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، انتشار کے ذریعے معدنی ذخائر پر، آبی ذخائر پر، تیل پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، یہ بات ایک حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن حق بات یہ ہے، اور جو اگر ہم دقت سے کام لیں تو حق بات اور صحیح جو جس نتیجے پر ہم پہنچتے وہ یہ ہے کہ استعماری طاقتیں جو ہیں وہ فرقہ واریت کے ذریعے، مختلف تعصبات کے ذریعے اصل اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، چونکہ جب مسلمان اسلام سے بھاگ جائے گا، جب دوسری اقوام اسلام سے بھاگ جائیں گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسلام ہی دنیا سے مٹ جائے گا اور ان کے بنائے ہوئے نظام اس دنیا پر نافذ ہوں گے۔
آج عالمی سامراج کو جس بات سے سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے وہ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد و انسجام ہے، اس لیے کہ سامراج یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جب بھی مسلمان متحد رہے ہیں اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ جب جب مسلمانوں نے متحد ہو کر عالمی سامراج کا مقابلہ کیا ہے، سامراج کا دنیا پر حکومت کا خواب تب تب چکنا چور ہوا ہے۔ اگر حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ سامراج کی حکومت کا راز یہی ہے کہ قوموں کو آپس میں ٹکراؤ اور حکومت کرو۔ عراق و افغانستان و فلسطین کی سرزمین ہو کہ دیگر اسلامی ممالک پر عسکری تاخت و تاز، اگر ملت اسلامیہ نے اپنی شیرازہ بندی کی ہوتی تو کبھی بھی سامراج کے اندر اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ آنکھ اٹھا کر کسی اسلامی سرزمین کی طرف دیکھتا۔ سامراج نے کہیں تعصب کو ہوا دی اور ایک ہی قوم کی طاقت کو آپس میں ہی منتشر کیا، تو کہیں استبداد کو خود پال پوس کر بن پایا، جاہلیت کو رواج دیا، کہیں سلفیت کی حمایت کر کے مختلف ہیلوں بہانوں سے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونے پر آمادہ کیا، اور اسی طرح اپنی شاطرانہ چالوں کے ذریعے اسلامی سرزمینوں پر موجود ذخائر کو خوب غارت کیا، اور آج بھی تیل کی دولت سے مالا مال سرزمینیں سامراجی فوجوں کی چھاونیوں میں تبدیل ہو کر ان کے لیے لقمہ تر بنی ہوئی ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سامراج کے مقصد اور ہدف کو پہچانیں اور ہر نعرہ لگانے سے پہلے اس کی سمت اور جہت کا اندازہ لگانے کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس کا سرچشمہ کہاں ہے۔ آج ہر وقت سے زیادہ آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے داخلی اختلافات میں کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمن کا ہاتھ پنہاں ہو اور خود ہمیں ہی خبر نہ ہو۔ اس لیے اتحاد کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر اعتماد، بھروسہ اور یقین کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری بدگمانیوں سے دشمن کو اپنی چال چلنے کا موقع نہ مل سکے۔ ایک دوسرے پر اعتماد کے ساتھ روز مرہ کے جاری مسائل سے خود کو باخبر رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی یہی بے خبری انتشار اور افتراق کا سبب بن جاتی ہے، اور اسی بے خبری کا نتیجہ بدگمانی کے طور پر سامنے آتا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے، اور یوں اختلافات گہرے ہوتے جاتے ہیں۔ جبکہ اگر ایک دوسرے پر یقین اور بھروسہ ہو تو یہی یقین نہ صرف آپسی فضا کو سازگار بناتا ہے بلکہ تعمیر ملت میں بھی اہم رول ادا کرتا ہے۔ بقول علامہ اقبال کے، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔
قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم۔ خداوند عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ کیا اور روشن دلیلوں کے باوجود اختلاف کیا، یہ وہ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔
امروز دنیای اسلامی باید برای عزت خود تلاش کند،
برای اس وقت عالم اسلام کو اپنی عزت، استقلال اور علمی اور روحانی ترقی کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ روحانی ترقی کا مطلب دین سے تمسک، خدا پر توکل، اور اس کی مدد پر یقین ہے.
وعداتک
لعبادک منجزہ، یہ خدا کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ، اس وعدہ الہی پر یقین کے ساتھ عملی میدان میں قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. عملی میدان میں قدم رکھنے کا مطلب صرف بندوق اٹھا لینا نہیں ہے، بلکہ فکری عمل، عقلی عمل، علمی عمل، سماجی عمل اور سیاسی عمل ہے. سب خدا کے لیے، عالم اسلام کے اتحاد کے لیے کام کریں. اس کا فائدہ مسلم اقوام کو بھی ملے گا اور مسلم حکومتوں کو بھی. اسلامی حکومتیں اگر امت مسلمہ کے ٹھاٹے مارتے سمندر سے متصل ہو جائیں تو کسی امریکی سفیر یا کسی امریکی سیاستدان سے وابستہ ہونے کی بنسبت زیادہ مضبوط ہوں گی. امریکہ سے وابستہ ہونے سے انہیں طاقت نہیں ملے گی، لیکن اگر اسلامی حکومتیں امت مسلمہ اور عالم اسلام کے بحر بے کران سے وابستہ رہیں گی تو اس سے وہ مضبوط ہوں گی. سامراج میں اتنی ہمت ہی کیسے پیدا ہو کہ وہ ایک اسلامی حکومت پر حملہ کر کے، اسے دوسروں سے الگ کر کے، اس کے ساتھ اپنا حساب چکانے لگے اور پھر اس کے بعد دوسری حکومت کے پیچھے پڑ جائے. اس مسئلے پر سب کو غور کرنا چاہیے. اسلامی حکومتوں کو متحد ہونا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ایسا کر سکتی ہیں. ہم نے امت مسلمہ کے سامنے یہ تجربہ پیش کیا ہے. ایرانی قوم نے ثابت قدمی اور خدا اور اس کی طاقت پر بھروسے کا تجربہ عالم اسلام کے سامنے رکھا ہے. عالم اسلام اس کو اپنا سکتا ہے. انقلاب اسلامی کو 28 سال گزر چکے ہیں. ان 28 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب سامراج نے ہمارے خلاف اقدام نہ کیا ہو، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب ہم گزشتہ روز کے مقابلے میں آگے نہ بڑھے ہوں، ترقی نہ کی ہو اور اپنی طاقت میں اضافہ نہ کیا ہو.
هیچ روزی نشد که از روز قبل جلوتر نریم و پیشرفت بیشتری نکنیم و قدرت بیشتری پیدا نکنیم. اللهم صل علی محمد و آلی
محمد. حیات قطرے کی ہوتی ہے صرف پل دو پل، جو بننا چاہو سمندر تو ایک ہو جاؤ. ہر ایک سمت نظر آئے بس خوشی ہی خوشی، جو چاہتے ہو یہ منظر تو ایک ہو جاؤ. اسی امید کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کو یہیں پر اپنے اختتام تک پہنچاتے ہیں. اگلا پروگرام، اگلی مناسبت اور اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.